تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. یہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے یہ حدیث، اور باب وہی چل رہا ہے تکبر اور خود پسندی کی مذمت کا. اس کے بارے میں اصولی باتیں پچھلے 2 جمعوں میں عرض کی جا چکی ہیں. اب بعض احادیث ایسی ہیں جو تکبر کی کچھ جزوی صورتوں سے بحث کرتی ہیں، اور جس میں تکبر کی کچھ جزوی صورتیں بیان کی گئی ہیں جو ہم لوگوں کے معاشرے میں بھی پھیلی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک اس حدیث میں ارشاد ہوئی. حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا شروع کیا بائیں ہاتھ سے. کوئی چیز کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ کے بجائے. قال لا استطیع، تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا. یہ بات اس نے اس لیے نہیں کہ دائیں ہاتھ میں کوئی عذر تھا، کھا نہیں سکتا تھا، بلکہ طبیعت میں یہ بات آئی کہ میں یہ کیوں مانوں بات، بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت ہے، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا. تو اس کہہ دیا کہ میں کھا نہیں سکتا. اللہ بچائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا لستطعت، کہ تم کبھی نہیں کھا سکو گے. یعنی ایک طرح سے بد دعا دی کہ اگر تم میری بات کو رد کر رہے ہو اور تکبر کی وجہ سے میری بات کو ماننے سے انکار کرتے ہو، تو پھر اس کا عذاب دنیا ہی میں یہ دیکھو گے کہ پھر دایاں ہاتھ تمہارا کھانے کے قابل نہیں رہے گا. صحابی فرماتے ہیں کہ ما منعہ الا الکبر، اس نے جو یہ کہا تھا کہ میں نہیں کھا سکتا، یہ صرف تکبر کی وجہ سے کہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ فما رفعہا الى فیہ، اس کے بعد اس کا ہاتھ دائیں ہاتھ واقعی ایسا ہو گیا کہ وہ اپنے منہ کی طرف کبھی اٹھا نہیں سکتا تھا اس کو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدعا دے دی تھی. لطفا دو سبق اس حدیث سے ہم لوگوں کے لیے حاصل ہوئے. پہلا تو یہ کہ یہ دائیں ہاتھ سے کھانا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا، آخر میں جا کر الحمدللہ کہنا، یہ جو آداب ہیں کھانے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہ ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ آداب ہیں اسلامی آداب، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب، ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب جس کو کیا رکھا ہے، دائیں ہاتھ سے کھا لیا یا بائیں ہاتھ سے کھا لیا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا یا بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا، آخر میں جا کے الحمدللہ کہا یا نہیں کہا، تین سانس میں پانی پیا یا نہیں پیا، دانے ہاتھ سے پیا یا نہیں پیا، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ تو اپنے زمانے کے ایٹیکیٹ کے مطابق جس طرح بھی انسان کرنا چاہے وہ کر لے، اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ سختی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے اس سے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ یہ آداب ایسے ہیں جن سے ایک مسلمان ممتاز ہوتا ہے. مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ مسلمان ہے، اور ہر جگہ اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اسلامی آداب کا خیال رکھے. اور یہ آداب وہ تھے کہ بچپن سے ہی بچے کو سکھائے جاتے تھے، ماں باپ کی گود میں تربیت پاتا تھا کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. لیکن اب افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں رفتہ رفتہ یہ چیزیں چھوٹتی جا رہی ہیں، ماں باپ بھی نہیں ٹوکتے بچے کو دائیں ہاتھ سے کھا رہا یا بائیں ہاتھ سے کھا رہا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب کبھی ہمارے والدین یا ہمارے بڑے کوئی چیز ہمیں دیتے تو دیتے وقت ہی اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ آیا ہم اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے لے رہے ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں کہ بائیں، ہم نے کبھی کوئی چیز ایسی ہے جو اٹھا کر کھانے والی ہے اور دائیں ہاتھ بڑھا دیا تو کہتے نہیں دوسرا ہاتھ لاؤ، اس میں ڈالی اور کہا کہ اب دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو بچپن ہی سے اس بات کی تربیت دی جاتی تھی، بچپن ہی سے اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ اس بچے کو عادت پڑے اسلامی آداب کو اختیار کرنے. کھانے پر بیٹھا ہے تو ماں باپ دھیان رکھتے تھے کہ یہ بسم اللہ پڑھی ہے اس نے کہ نہیں پڑھی. اب ماشاءاللہ ماں باپ ہی نہیں پڑھتے تو اولاد کیا پڑھے. تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہیں اور یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ان سے بہت عظیم فرق واقع ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ گے تو سارا کھانا عبادت ہو گیا، اور جب اس نیت سے کھایا بسم اللہ پڑھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، یہ آپ کی سنت ہے، تو اس اتباع سنت میں جب کھائیں گے تو اس کی انوار، اس کے برکات دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں. اور جیسا قرآن کریم نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے کوئی اللہ کا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اس کو حاصل ہوتی ہے. تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاہے کتنی ہی چھوٹی سی سنت نظر آتی ہو لیکن جب تم اتباع سنت کی غرض سے وہ کام کرو گے تو جس وقت وہ کام کر رہے ہوں گے اس وقت اللہ سے محبوب ہوں گے. سنت ہے کہ دائیں پاؤں کو پہلے مسجد کے اندر داخل کرو، تو جب اس نیت سے دائیں پاؤں مسجد میں پہلے داخل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا، اس وقت میں تم اللہ کے محبوب، کیونکہ اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کر رہے ہو. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ تعلیم ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہی آپ کی سنت تھی کہ بایاں پاؤں پہلے لے جاتے تھے اور نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے نکالتے تھے. اس کی اب تم نے عادت اگر ڈال لی تو جس وقت یہ عمل کر رہے ہو کیونکہ اتباع سنت نہ کر رہے ہو اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تم کو حاصل. تو یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان میں کیا رکھا ہے. یہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، دین سارا نام ہے اتباع کا، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتباع چھوٹی چیز میں ہو یا بڑی چیز میں ہو، جس وقت اتباع کر لیا تم نے اس دین کی تقاضے پر عمل کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے، تو ان کو معمولی چیز سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو شروع سے عادی بنائیں ان سنتوں کی پیروی، خیال رکھیں کہ اس نے ہاتھ کھانے سے پہلے بچے نے دھوئے ہیں کہ نہیں دھوئے، آج کل کیونکہ چمچے سے اور ان چیزوں سے کھانے کا رواج ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہاتھ دھونے کی ضرورت کیا، تو لیکن یہ ہاتھ دھونا مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چمچے سے کھاؤ یا ہاتھ سے کھاؤ، لیکن ہاتھ دھونے کی سنت کا اہتمام کرو، خود بھی بچوں کو بھی عادی بناؤ، اہتمام کر کے دیکھو کہ بچہ بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا، دانے ہاتھ سے کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے سے کھاؤ، اپنے ادھر ادھر سے پلیٹ میں جو سامنے کا حصہ ادھر سے کھاؤ، اس کا اہتمام کر رہا ہے نہیں کر رہا، ان ساری باتوں کی تربیت بچپن ہی سے دی جائے بچوں تو ایک سبق تو اس حدیث نے ہم کو یہ دیا کہ یہ دانے ہاتھ سے کھانے کا معمول بنانا یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک عمرے کے سفر میں میں جا رہا تھا اور یہ پانی کے جہاز میں سفر تھا، تو وہاں کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آج کل کا ہمارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ بھائی آج کی زندگی میں نئی تہذیب نے ہر چیز الٹی کر دی، قدریں بدل گئیں، ہر چیز الٹی ہو گئی، یہاں تک کہ فرمایا کہ پہلے زمانے میں چراغ تلے اندھیرا ہوا کرتا تھا، اب بجلی کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، پہلے چراغ کے نیچے اندھیرا ہوا کرتا تھا، اب بجلی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ ذرافت میں فرمایا، لیکن ہر چیز بدل دی۔ تو کسی وقت داہنے ہاتھ سے کھانا یہ سنت تھی، ادب تھا، اس کے خلاف کرنا یہ ناشائستگی سمجھی جاتی تھی۔ اب مغربی تہذیب کا سبق یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ میں چھری پکڑو اور بائیں ہاتھ میں کانٹا پکڑو اور دائیں ہاتھ سے کاٹ کے اور بائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ آج کل کا ایٹیکیٹ یہ ہے۔ تو وہاں کھاتے ہوئے اتفاق سے جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک میرے برابر میں بڑے صاحب بہادر بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی عمرہ کر کے تشریف لا رہے تھے، تو میں نے حسب معمول دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، نسل یہ کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے بلکہ مجھے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ جناب یہ اب ناشائستگی ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اس واسطے کہ اب جو ہے زمانے کا جو عرف ہے، زمانے کا ایٹیکیٹ ہے، وہ تبدیل ہو گیا، لہذا بائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی ہمارا ایٹیکیٹ تو وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا۔ کہنے لگے سب انہی چیزوں نے، مولویوں کی انہی باتوں نے اسلام کو وہ سکیڑ کے تنگ کر دیا، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیے بیٹھے رہتے ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر زور دیتے ہیں، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ پیچھے ہے دنیا کی ترقی کے دوڑ میں، ورنہ ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچتے اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان نہ کرتے۔ تو میں نے حج کیا بھائی ہم تو پیچھے رہ گئے، باقی آپ نے تو ماشاءاللہ عمل کر لیا اس کے اوپر، اس نئے ایٹیکیٹ کے اوپر، تو آپ نے کیا ترقی حاصل فرما لی دنیا کے اندر، روز پٹائی ہوتی ہے، سبھی کچھ چھوڑ دیا اور اپنا لباس، اپنی وضع، اپنی قطع، اپنا آداب، اپنی تعلیمات، اپنا ہر چیز چھوڑ دی اور گھروں کے اختیار کر لی، مگر گھر پھر بھی راضی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ مارنے پر مصر ہے، اور قرآن نے کہہ دیا تھا کہ لن تنفع عنک الیہود والنصاریٰ حتی تتبع ملتہ، یہ تو یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کا دین تم اختیار نہیں کر لو گے، چاہے کتنے ہی ان جیسے بننے کی کوشش کر لو، سورج ویسی بنا لو، سیرت ویسی بنا لو، کردار ویسا بنا لو، لیکن یہ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ ایک ذہنیت پیدا ہو گئی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے اس کی تعلیم فرمائی، اور جب اس نے انکار کیا تو بد دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول نہیں تھا بد دعا دینے کا، کسی کو بد دعا نہیں دیتے عام طور پر، لیکن جس حقارت کے ساتھ اس نے سنت کی توہین کی اور اس سے اعراض کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعا دی اور دنیا ہی کے اندر عذاب دیکھ لیا اس نے کہ ہاتھ پر اپنے منہ تک اٹھا نہیں سکتا. تو ایک سبق تو بھائی یہ ملا کہ سنت خواہ دیکھنے میں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ایک تو اس کا اہتمام چاہیے، اور اگر بالکل کسی کو توفیق نہیں ہے اس سنت پر عمل کرنے کی تو کم از کم اس کی تاخیر نہ کرے. دوسرا کر رہا ہے تو اس کی تاخیر نہ کرے، اللہ بچائے. سنت کی تاخیر بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دے. اللہ بعض لوگ یہ سنتوں کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں. اب داڑھی رکھنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی ہے جو اس کو اس سنت پر عمل کی توفیق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. لیکن دوسرے جس نے کہ اس سنت پر عمل کیا ہوا ہے اس کی تاخیر کرے، اس کے لیے ایسے لوگ استعمال کرے، یا کیا سائن بورڈ منہ پہ لگائے پھر رہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے کلمات استعمال کرے، اللہ تعالیٰ بچائے. اس میں خطرہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کفر تک. تو یہ اول تو آدمی خود اہتمام کرے، اگر نہ ہو تو کم سے کم اس کے لیے کوئی ایسا کلمہ استعمال نہ کرے جس سے تحقیر کی بو آتی، کم از کم دل میں شرمندہ ہو کہ بھائی مجھ سے نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. دوسرا سبق جو اس باب سے متعلق ہے وہ یہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا وہ یہ کہ کوئی شخص اگر اپنی کسی غلطی پر متنبہ کرے تو اس غلطی کو تسلیم کرنے میں کبھی آر نہ ہونی چاہیے. اگر آدمی اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے تو یہ بسا اوقات تکبر کی وجہ سے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے غلطی مان لی تو میری ہیٹی ہو جائے، میری بے عزتی ہو جائے، میری بات نیچی ہو جائے. یہ خیال دل میں آنا کہ میری بات نیچی نہ ہو، میری ہیٹی نہ ہو، کوئی شخص میری غلطی نہ بتائے، نہ پکڑے، نہ ٹوکے، یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں. تو کتنا ہی آدمی بلند مقام پر کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کو کسی غلطی پر متنبہ کیا جائے تو اس غلطی فوراً تسلیم کر لینی چاہیے، اس غلطی کو کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصرار کرنا یہ تکبر ہے، وہی تکبر جس کے مفاسد اور جس کا گناہ پہلے بیان ہو چکا ہے. اب یہ بات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر آ جائے اپنی غلطی ماننے کو تیار ہے، جو بات منہ سے نکل گئی اس کے بعد پھر وہ اس کے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی اس کو مانتے نہیں. جو بات منہ سے نکل گئی، جو کام سرزد ہو گیا، اس کے بارے میں کبھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ سب تکبر ہے. اور یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بدعا دی اس کی وجہ خود صحابی نے یہ بتائی کہ اس نے تکبر کی وجہ سے نہیں مانا حضور کی بات کو. تو یہ بڑی خراب عادت ہوتی ہے، اللہ بچائے. اگر بعض اوقات انسان کی کو عادت پڑ جاتی ہے اس بات کی، اپنی غلطی نہیں مانتا کسی بھی صورت میں، تعویل کرے گا، توجیہ کرے گا، کوئی اگر غلطی بتائے تو اس کے ہزار معنی اس کو پہنانے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح میری غلطی نہ ثابت ہو. یہ سب تکبر. بڑے سے بڑے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان میں سے ہر ایک کا معمول نظر آتا ہے کہ کسی چھوٹے سے بچے نے بھی اگر ٹوک دیا تو عورتوں میں آ گیا کہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، تو بچے کی بات کو بھی قبول کر لیا. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، فاروق اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس مقام کے آدمی خطبہ دے رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور خطبے کے دوران یہ لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ آج کل لوگوں میں مہر بہت زیادہ باندھنے کا رواج ہو گیا، بہت لمبی لمبی رقمیں مہر میں باندھ دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے، گناہ کی بات ہے، اتنا مہر نہیں باندھنا چاہیے بہت زیادہ. یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے تو ایک بوڑھی خاتون تھی وہ کہیں کھڑی ہو گئی، اور کہا کہ عمر یہ کیا مسئلہ تم بیان کر رہے ہو، یہ مسئلہ تو قرآن کے خلاف ہے، اس واسطے کہ قرآن نے سورہ نساء کے اندر فرمایا ہے عورتوں کے مہر کے بارے میں کہ وہ آتے ہی تم احداہن قنطارن، کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مہر میں سونے کا ڈھیر دیا ہو تو اس کو واپس نہ لے، یہ ہے قرآن کریم کا الفاظ. تو قرآن نے قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے، قنطار کے معنی ہوتے ہیں سونے کا ڈھیر، تو اس کے معنی یہ ہوا کہ مہر میں سونے کا ڈھیر بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ مہر لمبا نہیں باندھنا چاہیے، تو یہ تو آپ کا قول جو ہے قرآن کے خلاف. ایک معمولی سی بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی، اس نے کہہ دیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سنتے ہی کہا کہ استغفر اللہ، دیکھو کہ ایک چھوٹی سی بوڑھی عورت بھی عمر ابن خطاب سے زیادہ علم رکھتی ہے، مجھے پہلے اس طرف دھیان نہیں ہوا تھا قرآن کے اس لفظ کی طرف، اس خاتون نے مجھے دھیان دلا دیا، وہی مجمع عام میں اعتراف کیا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح نہیں تھی، بڑھیا صحیح کہہ رہی رضی اللہ تعالی. اور مسئلہ اصل میں یوں ہے، حالانکہ اگر چاہتے ہیں فاروق اعظم تعویل بھی کر سکتے بڑے آرام سے، اس واسطے کہ مسئلہ یوں ہے کہ اتنا مہر گراں باندھنا جس کے ادا کرنے کی استطاعت ہی نہ ہو، تو ایسا گراں باندھنا گراں مہر باندھنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ جب طاقت نہیں ہے تو باندھ تو لے گا ادا کرے گا نہیں، تو اس لیے وہ گناہ ہے. لیکن اگر کسی میں استطاعت ہے طاقت ہے اور وہ عورت اس کا مہر مثل فرض کیجئے کہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں زیادہ مہر باندھنے میں کوئی گناہ نہیں. یہ بھی ہمارے یہاں معاشرے میں غلط بات مشہور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب خدا نے کیا کیا لوگوں میں مشہور ہوا تھا، 32 روپے کا مہر، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سنت ہے، اب پتہ نہیں کس زمانے میں 32 روپے ہوتے ہوں گے 10 درہم کی قیمت، اب تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی، لیکن اب بھی میں نے دیکھا کئی جگہ 32 روپے کا مہر باندھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مہر شرعی، حالانکہ وہ بالکل قطعی غیر شرعی مہر ہے. اس واسطے کہ مہر کی عقل مقدار 10 درہم ہے، اور 10 درہم کے آج کل کے حساب سے بن جاتے ہیں کوئی 200 روپے بنتے ہیں، تو کم سے کم مہر کی مقدار اتنی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کہا گیا شریعت نے کہ کم سے کم باندھو، بلکہ کم سے کم مقدار یہ ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ مہر مثل باندھا جائے. اور یہ در حقیقت شریعت کی طرف سے عورت کا ایک اعزاز ہے، تو اس میں آدمی کو اپنی استطاعت کے مطابق باندھنا چاہیے، ہے تو کروڑ پتی اور مہر باندھ رہا ہے 32 روپے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور نہ یہ شریعت کا کوئی تقاضا ہے. شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق باندھے جس کو وہ ادا کرتا. تو اگر فاروق اعظم چاہتے تو اپنے اس قول کی تعویل بھی کر سکتے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ زیادہ نہ باندھو، میرا مطلب یہ ہے کہ زیادہ گنا اتنا کہ جو ادا نہ کر سکو وہ نہ باندھو. لیکن حضرت فاروق اعظم نے تعویل نہیں کی، فرمایا کہ بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ بڑھیا صحیح کہہ رہی ہے، قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ مہر بھی باندھا جاتا ہے. یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک معمولی سے آدمی سے بھی غلطی تسلیم کرنے میں کوئی بات نہیں، کوئی ہار نہیں. اللہ، یہ تو صحابہ کرام کی بات تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے پہلے شاگرد اور حضرت کی ملبت مولانا تھانوی کے استاد شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہیں. ایک مرتبہ کسی نے واز کرنے کی فرمائش، کچھ علماء کا بھی مجمع تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی علماء کا مجمع ہے، میں اس علماء کے مجمع میں واز کہنے کا اہل نہیں. تو لوگوں نے کہا نہیں حضرت کچھ فرما لیجئے، خیر کھڑے ہو گئے. اب واز کرتے ہوئے مسئلہ وہ حدیث بیان فرما رہے تھے جس میں یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے، تو آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ میرے پاس کبھی کبھی وحی اس طرح آتی ہے کہ جیسے گھنٹیاں بجنے کی آواز ہوتی ہے، تو گھنٹیاں بجنے کی آواز جیسی مجھے محسوس ہوتی ہے. یہ اگر الگ بحث ہے کہ وہ گھنٹیاں بجنے کی آواز کیا اس کی حقیقت ہوتی تھی، اس میں اس وقت جانا نہیں ہے، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے آواز ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے. اور فرمایا وہ ہوا اشدہ علیہ, اور یہ جو وحی ہے یہ طریقہ جب ہوتا ہے یعنی گھنٹیاں بجنے کی جب آواز آتی ہے تو مجھے بہت شاخ گزرتی ہے, بہت مشکل معلوم ہوتی ہے, اس وقت مجھے بہت مشکل معلوم ہوتی ہے وہ وحی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت شیخ الہند یہ حدیث بیان فرما رہے تھے اور اس میں جو حدیث کا لفظ ہے وہ ہوا اشدہ علیہ, اس کا ترجمہ حضرت نے یوں کیا کہ یہ میرے اوپر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو ایک والد صاحب بیچ میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے حدیث کا اشدہ علیہ, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اشدہ علیہ کا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتی ہے. تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ بھائی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں اہل نہیں ہوں واعظ کہنے کا علماء کے مجمع میں, آپ نے مجھے مجبور کیا, کھڑا ہو گیا تھا, استغفر اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, آپ صحیح بتا دیجئے مجھے کیا صحیح ترجمہ ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے آج کوئی ہم جیسا آدمی واعظ کہہ رہا ہو اور کھڑے ہو کر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ صاحب ترجمہ آپ نے غلط کیا ہے, تو اور غلط کیا بھی نہیں تھا لیکن کہہ دیا, فوراً فرمایا کہ بھائی آپ مجھے بتا دیجئے ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. تو وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا صاحب ترجمہ جو ہے اس کا سخت ہے, مشکل نہیں ہے, اشد کا ترجمہ سخت ہونا چاہیے اور مشکل نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اول تو سخت اور مشکل میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, اور حدیث میں ایک اور جگہ اشد کا لفظ آیا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, تو وہاں اشد کا اور کیا ترجمہ ہوگا. تب ان کا جواب نہیں بن پڑا ان سے, لیکن فوری طور سے حضرت شیخ الہند نے یہ فرمایا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی آپ صحیح ترجمہ بتا دیں, فوراً تیار ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے. حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالی رہو, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ہمارے سید الطائفہ, یہ انہوں نے بہت سی فتاوی کتابیں وغیرہ لکھتے رہتے تھے. تو یہ کچھ حضرات جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو وہ یہ بدعت کی طرف مائل لوگ, وہ حضرت کے خلاف رسالے لکھتے رہے, کبھی کوئی رسالہ لکھ دیا کبھی کوئی رسالہ لکھ دیا, اب گالیاں ہوتے بری ہوتی, اور وہ رسالے جو ہیں وہ باقاعدہ ڈاک کے ذریعے حضرت کی خدمت میں بھیجے جاتے تھے. حضرت اس وقت ہو گئے تھے نابینا, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے, پڑھ نہیں سکتے تھے. تو جب وہ آتے رسالے تو ایک شخص ایک صاحب سے فرماتے کہ بھائی ذرا پڑھ کے سناؤ مجھے کیا لکھا. اب وہ پڑھتے تو اس میں گالیاں پتہ نہیں کتنے سخت باتیں حضرت کے شان میں لکھی ہوتی تھی. وہ شاگرد تھے حضرت کے, وہ سماجے کہ بھائی مجھ سے حضرت مجھ سے پڑھا نہیں جاتا, یہ اتنی سخت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. کہا کہ میاں چھوڑو بھی یہ دور کی گالیاں تھوڑی لگا کرتی ہیں اور یہ سناؤ مجھے, حضرت مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تو ایسی فضول باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں. کہا کہ نہیں مجھے سناؤ, ہم تو اس نیت سے سنتے ہیں کہ گالیاں کو تو چھوڑ دو, اس نیت سے سنتے ہیں کہ واقعی اگر ہمارے ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس میں کوئی غلطی بیان کی گئی ہوگی وہ سمجھ میں آ گئی تو رجوع کر لے, ہم تو اس نیت سے پڑھتے ہیں, گالیوں والیوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا اس کی ہم اصلاح کریں, اس لیے پڑھتے سنتے ہیں. بہت دن تک سنتے رہے, پھر آگے وہ آنا بند ہو گئے رسالے. تو جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن فرمانے لگے مرنا سے اپنے ان شاگرد سے کہ بھائی وہ ہمارے دوست نے کیا ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا جو ہمیں دوست یاد کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا حضرت وہ یاد تو وہ اب بھی کرتا ہے لیکن یہ جب میں سوچتا ہوں کہ ایک ہی قسم کی باتیں دہراتا رہتا ہے اس واسطے میں اٹھا کے اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں, آپ کو آپ تک پہنچاتا ہی نہیں سناتا نہیں. اور تو فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں ہمیں سنایا کر, اس سے ہماری ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی غلطی ہو اور ہماری اصلاح ہو جائے. یہ تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ. تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے مان لینے میں ادنا ہار نہیں ادنا بات نہیں, یہ ہے کہ تواضع ہو. اور آدمی یہ سوچتا رہا ہے کہ صاحب میرے منہ سے یا قلم سے ایک بات نکل گئی ہے اب وہ ہٹی نہ ہو, یہ ہے تکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اسے عبادت پر. یہ بات بعض اوقات انسان کو انتہا درجے کی گمراہی تک لے جاتی ہے کہ اپنی غلطی کو نہ مانے انسان. تو ہمارے سارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے, مستقل یہی رہا ہے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا, حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک خادم خاص تھے, وہ حضرت کے بہت خدمت کیا کرتے تھے, بھائی نیاز صاحب کے نام سے مشہور تھے. اور چونکہ خادم خاص تھے حضرت کے, ذرا منہ چڑھے بھی تھے, اور چونکہ حضرت کے قریب رہتے تھے تو اس واسطے لوگوں کے ساتھ ذرا ناز کی باتیں کر لیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی نے آ کر حضرت سے شکایت کی کہ حضرت, یہ آپ کے جو خادم ہیں یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتے اور لڑائی جھگڑا کرتے رہتے. تو حضرت نے تو بڑا تکلیف ناگوار ہوا کہ بھئی یہ آدمی آنے والوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں. تو بلوایا اسی وقت, اب بلوا کر بلاؤ آ گئے. بھگوان میاں نیاز, یہ تم کیا حرکتیں کرتے ہو, یہاں آنے والوں کے ساتھ لڑتے پھرتے ہو اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہو. تو حضرت ڈانٹنا شروع کر دی. تو بھائی نیاز صاحب نے جواب میں کہا کہ حضرت, حضرت جھوٹ نہ بولو, اللہ سے ڈرو. حضرت جھوٹ نہ بولو, اللہ سے ڈرو. اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ آپ سے شکایتیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں, اللہ سے ڈریں. مگر وہ زبان سے لفظ یوں نکلا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو, اللہ سے ڈرو. جب انہوں نے زبان سے یہ کہا کہ جھوٹ نہ بولو, اللہ سے ڈرو, تو مان حضرت کو خیال آیا کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ایک طرف کی شکایت سن کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا, اس کا بیان سنا نہیں. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ محض یک طرفہ بات سن کر کوئی عمل نہ کرو جب تک کہ دوسرے آدمی کی بات نہ سن لو. تو انہوں نے ایک الزام لگایا تھا, مجھے چاہیے نا پہلے ان سے پوچھتا کہ حقیقت واقعہ کیا ہے, یہ جب بتا دیتے تو اس کے بعد پھر کوئی میں الزام کرتا. میں نے ایسے ہی یک طرفہ بیان کے اوپر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا. تو ادھر انہوں نے کہا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو, اللہ سے ڈرو. یا تو حضرت اتنا غصہ فرما رہے تھے یا ایک دم سے گردن جھکائی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کے بچ گئے. ایک نوکر خادم وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو, تو اپنی غلطی پر فوراً تنبہ ہو گیا, فوراً اس کے بتا دکھا مل گئے. یہ ہے تواضع, من تواضع اللہ. اور ایک ہمیں کہ غلطی کوئی کتنی بڑی سرزد ہو جائے اور کس طرح بھی کوئی آدمی اس کے اوپر متنبہ کر دے, ماننے کو تیار. یہی تکبر ہے جس سے بچنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمائی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بلا سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی غلطیوں کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قبول کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت میں جو آدمی کوئی غلطی بتاتا ہے اس پر مت جاؤ کہ کس نیت سے بتا رہا ہے, اچھی نیت سے بتا رہا ہے بری نیت سے بتا رہا ہے, وہ جانے, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. اچھی نیت سے بتائے گا اس کو ثواب ملے گا, بری نیت سے بتائے گا اس کو گناہ ہوگا. لیکن جو آدمی ہماری کسی غلطی پر متنبہ کر رہا ہے وہ ہمارا محسن ہے, ہمارا عیب بتا رہا ہے, تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے کی فکر میں لگ جانا چاہیے. یہ سبق اس دوسرا اس حدیث سے یوں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث وہ بھی تکبر کے ایک جزوی مسئلے سے متعلق ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو دیکھے گا بھی نہیں, یعنی رحمت کی نگاہ سے اس شخص کو دیکھے گا بھی نہیں جو اپنا اظہار تکبر کی وجہ سے زمین اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو. اظہار سے مراد ہر وہ کپڑا جو ٹانگوں میں پہنا جائے, خواہ وہ پاجامہ ہو, شلوار ہو یا تہبند وغیرہ ہو. اس وقت میں رواج تھا اظہار کا, اظہار تہبند کو کہتے ہیں, اور پاجامہ وغیرہ بھی اسی حکم میں. کہ جو آدمی تکبر کی وجہ سے اپنا اظہار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، یعنی رحمت کی نگاہ سے اس کو دیکھے گا بھی نہیں. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حصہ اظہار کا جو حصہ ٹخنوں سے جتنا نیچے ہوگا، وہ جتنا بھی نیچے ہوگا وہ جہنم کا حصہ ہے. اللہ کی جان، یعنی وہ حصہ جہنم میں جائے گا جو کہ ٹخنوں سے نیچے جہاں تک اظہار لٹکایا ہوا ہے. یہ اتنی وعید ارسال فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے ہوگا. اور اصل میں جاہلیت کے زمانے میں یہ چیز خاص طور پر بڑی فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی کہ جتنا بھی نیچے لٹکا ہوا ہوگا اظہار، اتنا ہی وہ شخص بڑا سمجھا جائے گا. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے صاحبان منصب وہ اپنے اظہار کو تخنوں سے نیچے لٹکایا کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے. ایک عربی زبان کا جاہلیت کا شاعر ہے، وہ اپنے فخر کا آپ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا اصبحت اربعا فاستویذری، کہ جب میں صبح کو شراب کے چار جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا اظہار زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے، اتنا لٹکتا ہے. مطلب یہ کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں بڑا سردار ہوں جس کا اظہار اتنا لٹکتا ہے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس متکبرانہ لباس کی سختی سے ممانعت فرمائی اور اس متکبرانہ طریقے کو ختم فرمایا اور اتنی وعیدیں ارشاد فرمائی کہ ایسے شخص کو نہ اللہ تعالیٰ قیامت میں رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہ اور اس کے اتنا حصہ جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ بچائے. یہ بھی ایک تکبر کا شعبہ ہے اور اس میں بھی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت ابتلا ہے، بہت ابتلا ہے. لوگ خیال نہیں کرتے اس بات، زیادہ سے زیادہ خیال کرتے ہیں تو یہ کہ نماز کے وقت کھڑے ہوتے وقت سمجھتے ہیں کہ نماز کے وقت ذرا اونچا کر لو، تو گویا صرف نماز کی حد تک ہے اس حکم کی رعایت، نماز سے باہر وہ اظہار کتنا ہی لٹکا ہوا ہو اس کی پرواہ نہیں. اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی. اور وہی بات ہے نا جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، غلطی کی تاویلیں کرنا، غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اب کہتے ہیں کہ صاحب یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کے ساتھ حضور نے یہاں پر اس حدیث میں یوں فرمایا کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے لٹکائے اظہار تکبر کی وجہ سے اس کے اوپر ہے وعید کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے نہیں دیکھے گا اور اس کے جو ٹخنوں سے نیچے کا حصہ ہے وہ جہنم میں جائے گا اس کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتے، ہم تو خدا جانے کس وجہ سے لٹکاتے ہیں، تو کوئی خوبصورتی کی وجہ سے یا پیشن کی وجہ سے یا کس وجہ سے، باقی تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتے. تو اس واسطے ہمارے اوپر یہ وعید صادق نہیں آتی. خوب سمجھ لیجئے، تکبر وہ بلا ہے کہ جو وہ بیماری ہے جس کو خود بیمار بھی بعض اوقات محسوس نہیں کرتا. اور سیدھی سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر یہ بغیر تکبر کے اوپر کرنا نیچے کرنا جائز ہوتا تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور آ سکتا ہے کہ آپ تکبر فرماتے ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کبھی تصور بھی نہیں آ سکتا کہ آپ تکبر فرما سکتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں لٹکایا، آپ نے ہمیشہ اوپر رکھا. تو اب کون ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ایسا حضور کو تو اندیشہ تھا تکبر کرنے کا، مجھے نہیں ہے. الحمد للہ، تو یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان. ارے تکبر ایسی چیز ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی میٹر نہیں ہے تمہارے پاس یا میرے پاس کہ وہ میٹر لگا ہوا ہے کہ صاحب وہ میٹر بتا دے گا کہ اب تکبر ہو گیا اب نہیں ہوا. اور ایسی چیزوں میں شریعت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو اس راستے پر جانے والی چیز ہے اسی پر بند باندھ دیتی ہے. جہاں پر اس کا اس کا کوئی پیمانہ نہ ہو ناپنے کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر شفقت کرتے ہوئے فرما دیا بھائی یہ کام نہ کرو, کیونکہ اس سے آگے جب بڑھو گے تو تکبر پیدا ہو ہی جائے گا, تمہیں پتہ چلے کہ نہ چلے. تو یہاں یہ عمل بھی ایسا ہی ہے, یہ اس کی خاصیت کیا کہ یہ تکبر پیدا کرے, اس واسطے منع کیا گیا ہے. یہ جو کہا گیا کہ تکبر سے نہ لٹکاؤ, یہ معنی نہیں ہے کہ بغیر تکبر کے لٹکا لو, بلکہ معنی یہ ہے کہ لٹکانے میں تکبر ہوتا ہی ہے, اس واسطے نہ کرتا. اور میں نے سیدھی سی مثال آپ کو دے دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی تکبر سے پاک نہیں ہو سکتا دنیا, لیکن آپ نے بھی اہتمام فرمایا. تو اس لیے ہما شبہ کس قطار میں, کس شمار میں. اس لیے یہ تعویل وہی عذر گناہ بدتر از گناہ, اور یہ بار بار آپ اللہ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو کم از کم اس گناہ پر نادم ہو, شرمسار ہو, برا سمجھے, یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش. تو اس لیے یہ الفاظ جو ہیں کہ صاحب تکبر ہے, اور اپنے مطلب کی حدیثیں بھی ہم لوگوں کو بہت یاد ہو جاتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے, لوگ بکثرت وہ حدیث ہی پیش کر دیتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ ان کا جو ازار تھا وہ ایک طرف سے ڈھلک جاتا, یعنی کتنا ہی اس کو اوپر کریں لیکن اس کو وہ ڈھلک جایا کرتا تھا, اور وہ ٹخنوں سے ڈھک جایا کرتے تھے. تو بیچارے پریشان تھے کہ یہ حدیث بھی سنی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نیچے لٹکانا گناہ ہے, اور ساتھ میں یہ عذر بھی تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ تو میں کیا کروں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ چلو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, اور تم تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکا دے. اس سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ صاحب جب حضور نے صدیق اکبر کو اجازت دے دی کہ وہ تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکا دے تو ہم بھی نہیں لٹکا دے تکبر کی وجہ سے, لہٰذا ہمیں بھی اجازت. حالانکہ حقیقت حال یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اسی حدیث میں یہ صراحت ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس میں ان سے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہر وقت ایک جانب ڈھلک جایا کرتا تھا, وہ مجبوری تھی, اور اس مجبوری کی وجہ سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ بھائی کیونکہ تمہاری مجبوری ہے اور تمہیں خود افسوس ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ میں نہیں کر پا رہا, تو اس بات کی علامت ہے کہ تم گناہ کو تکبر کی وجہ سے انجام نہیں دے رہے بلکہ ایک مجبوری کی وجہ سے دے رہے ہو, اس واسطے تمہارے لیے گنجائش. اب اس کے بعد دوسرا آدمی ہم جیسا وہ اسی سے استدلال کرنا شروع کر دے اس کا کوئی جواب نہیں. تو بھائی اتنی سخت بات ہے, صرف دو انچ کی بات ہے, دو انچ اوپر کر لو یا دو انچ نیچے کر لو. نیچے کر لیا تو لا ينظر الله الیہ یوم القیامہ, قیامت کتنے لگا دیکھے گا بھائی. دو انچ اوپر کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں تو انشاءاللہ اس عذاب سے بچ گئے, اتنی سی بات ہے. اور ہمارے حضرت مولانا اچھا ملک صاحب تھانوی رضی اللہ صدر اللہ تعالیٰ کے مقصد فرمائے, وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے ٹخنے کھول لیا کرو, تو اس ٹخنے کھولنے کو تیار نہیں, اور انگریز نے کہا کہ گھٹنے کھول لیا کرو, تو اس کے انگریز کے کہنے کہ گھٹنے بھی کھول دی, یعنی نکل پہننے میں گھٹنے کھلتے ہیں اس میں کوئی تامل نہیں, اس واسطے کہ انگریز نے سکھا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹکنے کھول لیا کرو تو اس کے اندر تامل ہے, اس میں تعویلیں ہیں, اس میں توجیحات ہیں. یہاں تک بات ہے. تو بھائی اس سے دو انچ کی بات, ایسا الٹا زمانہ آ گیا آپ کو سننے میں آیا کہ مردوں میں تو یہ حالت ہے کہ ٹکنوں سے نیچے, اب سنا کہ عورتوں میں فیشن یہ چلا ہے کہ وہ ٹخنے کھولیں, اور عورتوں کے لیے اب زیر جامہ ایسا فیشن میں آ گیا کہ وہ ٹخنے کھولیں, یعنی عورتوں کو حکم یہ دیا تھا شریعت نے کہ وہ ڈھکیں اپنے ٹخنے, اس واسطے کہ ان کا سارا جسم عورت ہے سوائے ہاتھوں کے اور سوائے چہرے, اور سارا جسم عورت ہے, لہذا اس کے لیے عورتوں کے لیے یہ تھا کہ نیچے تک ڈھکیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی کہ کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے انسان کے عورت کے جسم کا. وہاں تو یہ فیشن چل گیا کہ ٹکنے کھولو, اور اس ٹکنے کھولنے میں کسی کو کوئی بات نہیں, کسی کو کوئی حیا نہیں. اور مرد مرد کے لیے یہ ہے کہ نہ ٹکنے نیچے کرو, ٹکنے اگر نیچے ٹکنوں سے نیچے نہ پہنا تو گویا تہذیب کے خلاف ہو گیا. معاذ اللہ العیاذ.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6376-813